بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں، اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آس پاس، پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات۔ آج کے پروگرام میں عالمی یوم مسجد کے حوالے سے گفتگو رہے گی، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا، جی ہاں سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں تہران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی 3 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ دہلی کے جنتر منتر پر کسانوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی نے چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے ہندوستان کے ساتھ طویل المدت سمجھوتے سے متعلق ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ اور جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن میں 194 مرتبہ جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ویانا مذاکرات کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں تہران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے آج اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ویانا مذاکرات کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ہم نے ابھی مذاکرات کا راستہ ترک نہیں کیا ہے اور مذاکرات کا یہ راستہ بدستور طے کیا جا رہا ہے، تاہم مذاکرات کے نتیجہ بخش ہونے کے بارے میں اس وقت ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے جواب موصول ہو جائے۔ لیکن امریکہ نے اب تک یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر کی تجاویز کے بارے میں ایران کو کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اپنی معینہ حدود کو ہرگز عبور نہیں کر سکتا، جبکہ تہران ایک اچھے پائیدار اور مستحکم سمجھوتے کے حصول کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایران کے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ تہران کا خیال ہے کہ مذاکرات کے آغاز سے دونوں ملکوں کے مفادات کے تحفظ میں مدد ملے گی، اور اب تک مذاکرات کا عمل مثبت اور تعمیری رہا ہے، مگر بعض مسائل میں نظریاتی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے شام کی صورتحال کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ اس وقت علاقے اور علاقے سے باہر مختلف ممالک شام کی صورتحال پر حقیقت کی نظر سے توجہ دے رہے ہیں، اور شام میں گزشتہ 9 برس میں جو کچھ پیش آیا وہ دیگر ملکوں کی مداخلت کا نتیجہ رہا، مگر اس وقت شام کی نئی صورتحال کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شام بحران کا مرحلہ کامیابی کے ساتھ عبور کر چکا ہے، اور اس ملک نے دہشت گردوں کے مقابلے میں اہم ترین کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی 3 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 25 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ قبل ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے عمران خان کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری پر 3 اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ اس درمیان پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکن بڑی تعداد میں اسلام آباد میں عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالا پہنچنے شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے اعلی پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کے الزام میں خود پولیس اہلکاروں نے مقدمہ درج کرایا تھا۔ بنی گالا میں عمران خان کی موجودگی کے بارے میں بھی متضاد خبریں موصول ہو رہی تھیں، لیکن بعد میں یہ خبر بھی آئی کہ عمران خان عقبی دروازے سے بنی گالا میں داخل ہوئے، جہاں ان کی وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی سے ملاقات ہوئی۔ پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو پولیس نے آج عدالت میں پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق شہباز گل کو اسلام آباد کے پیمز اسپتال سے ڈسچارج کر کے کالے شیشوں والی گاڑی میں اسلام آباد کچہری لایا گیا۔ اس موقع پر پولیس نے غیر متعلقہ افراد کو عدالت میں جانے سے روک دیا۔ عدالت میں پیشی کے دوران شہباز گل خود بول پڑے اور کہا کہ ایس پی مجھے لے کر آئے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ضمانت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل رات سے میں بھوک ہڑتال پر ہوں، مجھ سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا ہے اور مجھے زبردستی کھلایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ شہباز گل پر دوران حراست تشدد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس اور حکومت اس سے انکار کرتی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ شہباز گل پر تشدد کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر کسانوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا دیا ہے اور مہا پنچایت کی، جبکہ دہلی کی سبھی سرحدوں پر پولیس نے سخت پہرا لگا دیا تاکہ کسان دہلی کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے دہلی کے جنتر منتر پر پہنچ کر اپنے مطالبات کے حق میں مہا پنچایت کی اور احتجاجی دھرنا دیا۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل کے معاملے میں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کو گرفتار کیا جائے اور کسانوں کو ملنے والی ایم ایس پی کے نفاذ کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنایا جائے۔ جنتر منتر پر کسانوں کے دھرنے کے اعلان کے پیش نظر آج صبح سے ہی دہلی کی سبھی سرحدوں پر سیکورٹی کا پہرا انتہائی سخت کر دیا گیا تھا تاکہ کسان دہلی کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ غازی پور بارڈر پر خاصی تعداد میں کسانوں کو دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ سنگھو بارڈر پر چپے چپے پر پولیس تعینات ہے۔ دہلی پولیس نے مہا پنچایت کے پیش نظر دارالحکومت کے سبھی علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی نے چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے ہندوستان کے ساتھ طویل المدت سمجھوتے سے متعلق ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کے پورٹ اور شپنگ کے وزیر سربانند سونوال نے اپنے دورے تہران میں ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی سے ملاقات اور گفتگو کی. اس ملاقات میں رستم قاسمی نے کہا کہ ایران چابہار بندرگاہ کی توسیع کے لیے ہندوستانی سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری کے مقصد سے ہندوستان کے ساتھ طویل المدت سمجھوتے کے لیے تیار ہے، تاکہ شمال جنوب کوریڈور کو زیادہ سے زیادہ فعال بنانے کے ساتھ ساتھ اس بندرگاہ کے ذریعے اشیاء اور ساز و سامان کی منتقلی کے عمل کو فروغ دیا جا سکے. ایران کے وزیر مواصلات اور شہری ترقیات رستم قاسمی نے چابہار بندرگاہ کے توسیعی منصوبوں میں ہندوستان کی شراکت کے لیے پائے جانے والے مواقع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار بندرگاہ کی توسیع ایران، افغانستان اور ہندوستان کے درمیان سہ فریقی تعاون کے ساتھ علاقے کے تمام ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی. امریکی صدر جو بائیڈن نے جرمن چانسلر اولاف شولز، فرانسیس صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے بات کی ہے، جبکہ ان کی انتظامیہ ایران کی جوہری تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے. اس ٹیلی فونی گفتگو میں تین یورپی ممالک کے سربراہان اور امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات چیت کی اور مغربی ایشیا میں اپنے اتحادیوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت کی ضرورت پر زور دیا. اس کے علاوہ تین یورپی ممالک اور امریکہ کے سربراہان نے یوکرین پر روسی حملوں کے دوران یوکرین کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کی کوششوں کو ساتھ دیا جانا چاہیے. واضح رہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کا نیا دور جو 4 اگست کو شروع ہوا تھا 8 اگست کو ختم ہو گیا. مذاکرات کے اس دور میں ویانا مذاکرات میں یورپی یونین کے رابطہ کار اینرک مورا کی طرف سے کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں. صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید فلسطینیوں نے صہیونی حکام کے ظالمانہ اقدامات پر احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکام ایسی حالت میں فلسطینی قیدیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں مسلسل ایک سیل سے دوسرے سیل میں منتقل کر رہے ہیں کہ مارچ میں صہیونی حکومت اور فلسطینی قیدیوں کے درمیان سمجھوتا ہوا تھا کہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا. رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں نے اس سمجھوتے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گزشتہ برس مارچ کے مہینے میں اسرائیلی حکام کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک کو ملتوی کر دیا تھا، لیکن آج سے یہ تحریک دوبارہ شروع کر دی گئی ہے. فلسطینی قیدیوں نے بھوک ہڑتال کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ سیکورٹی تفتیش سے متعلق جیل کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے 2 ہفتے کی بھوک ہڑتال کریں گے، تاکہ جیل کی انتظامیہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. عراق نے شام کے الہول کیمپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ سے صلاح و مشورہ اور ہم آہنگی شروع کر دی ہے. عراقی قومی سلامتی کے مشیر قاسم العراجی نے شمال مشرقی شام سے عراقیوں کو واپس بلانے اور الہول کیمپ خالی کرانے کی غرض سے بین الاقوامی طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر 2 ورکنگ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے منعقدہ اجلاس کے بعد کہا ہے کہ اس اہم اور حساس مسئلے کو حل کرنے کے لیے عراقی حکومت اور اقوام متحدہ کے درمیان مشترکہ تعاون شروع ہو گیا ہے. الہول کیمپ میں بعض اوقات فرار، گارڈوں پر حملہ اور قتل سمیت سیکورٹی سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے الہول کیمپ کی صورتحال کے حوالے سے خبردار کرتے رہتے ہیں. الہول کیمپ شمال مشرقی شام کے صوبے الحسکہ میں واقع ہے اور اس میں 57,000 سے زیادہ افراد رہتے ہیں، جن میں سے اکثر کا تعلق داعش دہشت گرد گروہ سے ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطین کے لیے ایران کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی ہی طرح غرب اردن میں بھی استقامت کی توانائی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن محمود الزہار نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت کے لیے ایران کی حمایت قابل قدر ہے اور اس وقت ہم وعد الآخرہ جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں جس کے لیے مسلسل تیاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ تمام عرب اور اسلامی اور دنیا کے سبھی ملکوں کے ساتھ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رابطے فلسطین کی آزادی کی کوششوں پر استوار ہیں، جبکہ مصر کے ساتھ بھی حماس کے رابطے مکمل واضح ہیں، اور یہ کہ مسئلے فلسطین میں مصر کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رکن محمود الزہار نے غرب اردن میں صہیونیت مخالف استقامت اور کارروائیوں کے بارے میں بھی کہا کہ غرب اردن کے علاقوں میں فلسطینیوں کی تحریک استقامت ترقی و پیش رفت اور صہیونی حلقوں میں ہلچل مچانے کے اعتبار سے غزہ میں تحریک استقامت کا ہی نمونہ ہے، اور ہم غرب اردن میں استقامت کی تصدیق و حمایت اور ایک وسیع قومی جذبے اور جد و جہد جاری رکھنے کی صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن میں 194 مرتبہ جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد نے یمن کے معارب سنا، عمران، تئیز، حجہ، الجوف، سعدہ، الزالے، الحدیدہ صوبوں اور دیگر سرحدی علاقوں میں اپنے جاسوس اور ڈرون طیاروں کے ذریعے 39 بار جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے زرخرید ایجنٹوں نے معارب، تائز، حجہ، سعدہ، الزالے، الحدیدہ اور دیگر سرحدی علاقوں میں جنگ بندی سمجھوتے کو پامال کرتے ہوئے 102 بار فائرنگ کی۔ یمن میں جنگ بندی سمجھوتے کی پامالی میں صوبہ نجران میں حماد کی فضائی خلاف ورزی پر مشتمل آپاچی جنگی ہیلی کاپٹر کی پرواز بھی شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پاکستان میں جہاں گورنمنٹ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اپوزیشن یعنی کہ تحریک انصاف پر دباؤ بڑھ رہا ہے، تو وہیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، اسی تناظر میں جب ہم نے رابطہ کیا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب افتخار شیرازی صاحب سے، تو ان کا کہنا تھا۔
جی، ظاہر سی بات ہے، جیسے اپنے آپ نے سوال میں بھی کہا کہ شاید پاکستان میں اس سے پہلے اگرچہ مثالیں موجود ہیں، اس ملک کے اندر لوگوں نے دوسرے کو نہ صرف غدار قرار دیا بلکہ غداری کے مقدمے بھی بنے، اور اس کے بعد جو سیاسی ماحول ہے اس قدر خراب ہوا کہ ہمیں 71 میں جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے ہم سے جدا ہونے جیسے سانحات سے بھی دو چار ہونا پڑا۔ تو سیاستدانوں کا جو رویہ ہے اس میں تو کچھ ہمیں زیادہ تبدیلی دیکھنے کو نہیں ملی، اگرچہ جب جلاوطنی میں تھے نواز شریف صاحب بھی اور محترمہ بینظیر بھٹو بھی، اور کسی زمانے میں میثاق جمہوریت ایک سائن ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں ایک ریئلائزیشن آئی تھی کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی انتقامی کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے، اس ایک تو جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی میثاق زیادہ دیر تک نہ چل پایا اور نہ ہی سیاستدانوں نے اپنی سوچ اور رویوں میں بدلاؤ لے کے آیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان صاحب بھی 2018 میں اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد بھی اگرچہ وہ اینٹی کرپشن ٹائپ تھی اور لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ بھی اور انڈیپینڈنٹ اور بھی جرنلسٹ تھے وہ سوال اٹھا رہے تھے نیب کے کردار پہ، اور آج شاید یہ باتیں پھر سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ پورے بنیادی طور پہ سیاسی انتقام یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کوئی ادارہ استعمال ہو رہا تھا، بنیادی طور پہ اس ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ تو اب بھی ظاہر سی بات ہے جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، ایک حکومت چلی گئی، وہ سمجھتی ہے کہ ان کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا گیا، ایک سازش کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا، اور اس کے بعد ان کرپٹ لوگوں کو بقول عمران خان صاحب کے مسلط کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس پنجاب کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا، کشمیر، جیلی میں بھی ان کی حکومتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جہاں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنا انتظامی مشینری کو استعمال کر کے مخالفین کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، اور مرکز میں بیٹھے شہباز شریف اور ان کے اتحادی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریاستی مشینری ہے وہ خان صاحب کے خلاف کس قدر استعمال ہو سکتی ہے، انہیں کرنا چاہیے، اور ان کو گویا کہ ایک پولیٹیکل اپوننٹ کے طور پر راستے سے ہٹانے کے لیے کوششیں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی آپ کے سامنے ہیں۔ جو شہباز گل صاحب نے کہا یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، بہت سارے مواقع پہ ان باتوں کو اگنور کیا جاتا رہا، نہیں کچھ ایسا کیا گیا، لیکن شہباز گل کے معاملے پہ شاید زیادہ اگریسولی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک تو عدالتوں نے اس بات کو بھی ثابت کیا کہ سابق ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے آئین کو وائلیٹ کیا، ساتھ جو نومبر 2007 کی ایمرجنسی تھی اس سے پہلے کے اقدامات کو شاید آئینی تحفظ حاصل تھا، لیکن وہ اس کے بعد یہی حکومت جو اقتدار میں ہے اسی کے دور میں ان کے خلاف مقدمہ بھی بنا، لیکن وہ کسی منطق کے انجام تک نہیں پہنچا۔ تو ایک ادارے کے تقدس کے لیے ضرور آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے جہاں پہ کانسٹیٹیوشن اس بات کو میک شیور کرتا ہے کہ ملک کی عدلیہ ہو یا مسلح افواج ہو، آپ سے گفتگو اس طرح کی نہیں کر سکتے، لیکن جب آئین کو توڑا جاتا ہے اور اس طرح کے سنگین جو ہے وہ جرائم مرتکب لوگ مرتکب ہوتے ہیں لیکن ان کے خلاف تو چیزیں اس طرح آگے نہیں بڑھتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ اداروں کا تقدس امپورٹنٹ ہے وہاں پہ آئین کا تقدس اتنا امپورٹنٹ ہے، لیکن بڑی بدقسمتی ہے تو اس سے یہ تاثر بڑا تقویت پکڑتا ہے کہ بنیادی طور پہ سب کچھ نہ تو اداروں کی تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہو رہا ہے اور نہ ہی رول آف لا کے لیے ہو رہا ہے، سب کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور کسی طرح اپنے مخالفین کو نیچے دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، بدقسمتی ہے۔ اور جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، ابھی تک تو تصادم کی کیفیت ہے، مشکل ایک صورتحال ہے جو گفتگو کی طرف سے جاری رہا اور اس کے نتیجے میں اس ملک کی جو معیشت کا حال ہے، اب ہمیں واشنگٹن سے آئی ایم ایف کی ہدایات آتی ہیں کہ گویا کہ آپ نے اپنی ٹریڈ کیسے چلانا ہے، ملک کے اندر ٹیکسیشن کے نظام کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے، اور بجلی اور گیس کی قیمتیں تعین واشنگٹن میں ہو رہا ہے، ہم صرف امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں شاید ابھی تک اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بنیادی طور پہ جو پاکستان کا مالیاتی نظام ہے وہ شاید اب ہمارے ہاتھ میں نہیں کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ تو اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے، یقینی طور پہ ان کو زیادہ بہتر پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہوگا۔
سامعین، یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار افتخار شیرازی جو پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب یا نبی امی لقب۔ کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی مجھ کو ملوائے گا رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 31 مرداد, 24 محرم الحرام اور 22 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بائیس اگست سن 1627 عیسوی کو فرانس کے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ عیسائی فرقوں کے درمیان لاروشیل میں آخری جنگ ہوئی. یہ جنگ برطانیہ کے ذریعے پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کو اکسانے پر شروع ہوئی تھی۔ کیتھولک فرقے کے لوگوں نے فرانس کی سرکاری فوج کی مدد سے فرانس کے وزیر اعظم ریشیلیو کے دفتر پر حملہ کر کے پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کے خلاف جو لاروشیل کا دفاع کر رہے تھے جنگ چھیڑ دی۔ یہ جنگ ایک سال کے بعد لاروشیل پر کیتھولک فرقے کے لوگوں کے قبضے کے بعد ختم ہوئی۔ بائیس اگست سن 1864 عیسوی کو امریکہ اور بعض یورپی ایشیائی ممالک کے نمائندوں کے درمیان تاریخی جنیوا معاہدہ طے پایا۔ جنیوا معاہدے کا مقصد جنگوں میں زخمی ہونے والوں کی امداد کرنا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے طبی امدادی ٹیموں اور دیگر امدادی گروپوں کے اراکین کا غیر جانبدار ہونا ضروری ہے، اور ان ٹیموں اور گروپوں کے اراکین اور امدادی سامان کا جنگی محاذوں پر ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے کی روح سے کسی کو امدادی ٹیموں کے اراکین کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنیوا معاہدے کی بنیاد رکھنے والا شخص ہینری ڈونالڈ سوئٹزرلینڈ کا باشندہ تھا۔ بائیس اگست سن 1906 عیسوی کو پاکستان کے مشہور شاعر، محقق اور ماہر معاشیات غلام علی علانا کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ کم عمری سے ہی سیاست میں حصہ لینے لگے تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ وہ 20 سال تک کراچی میونسپل کارپوریشن کے رکن رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 عیسوی میں کراچی میونسپل کارپوریشن کے میئر منتخب ہوئے۔ غلام علی علانا نے تقریباً 100 بین الاقوامی کانفرنسوں میں پاکستان کی نمائندگی کی، اور کچھ عرصے تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وفد کی قیادت بھی کی۔ وہ شاعر اور مصنف کے طور پر بھی بین الاقوامی شہرت کے حامل تھے اور انگریزی میں شاعری کرتے تھے۔ ان کی شاعری کا اردو، بنگالی، سندھی، گجراتی اور یورپی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ غلام علی علانا کا انتقال 8 مارچ 1985 کو ہوا۔ اکتیس مرداد سن 1305 ہجری شمسی کو حجت الاسلام والمسلمین الحاج مرزا حسن غفاری تبریزی تبریز میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مروجہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی تعلیم شروع کی اور 20 سال کی عمر میں قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے۔ قم میں درس خارج میں آیت اللہ سید حسین بروجردی، آیت اللہ سید شہاب الدین مرشی نجفی اور آیت اللہ محمد محقق داماد کے دروس میں شرکت کی، جس کے بعد وہ تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مرزا حسن غفاری تبریزی تہران آ گئے اور تہران میں تدریس، تبلیغ دین اور امام جماعت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کا انتقال بھی 31 مرداد 1379 ہجری شمسی میں ہوا اور تہران کے جنوب میں واقع قبرستان بہشت زہرا میں سپرد خاک کیے گئے۔ بائیس 22 اگست سن 1976 ईस्वी को دہلی کے قدیم ادیب اور صحافی ملا واحدی کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ 17 مئی 1888 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ ابتدا ہی سے ان کو ادب و صحافت سے خاص لگاؤ تھا جو مرتے دم تک جاری رہا۔ محض 15 سال کی عمر سے انہوں نے معروف اخبارات و جرائد میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اگرچہ ملا واحدی کے بزرگوں نے ان کا نام محمد ارتضا رکھا تھا، لیکن خواجہ حسن نظامی نے اپنے اس چہیتے دوست اور مرید کو ملا واحدی کا خطاب دیا، اور اس خطاب کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اصل نام خطاب کے پردے میں پوشیدہ ہو گیا۔ 1909 عیسوی میں خواجہ حسن نظامی نے جب رسالہ نظام المشائق جاری کیا تو ملا واحدی اس کے نائب مدیر بنائے گئے۔ انہوں نے کئی دیگر رسالے بھی نکالے۔ قیام پاکستان کے بعد ملا واحدی پاکستان چلے گئے اور پاکستان میں بھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 22 اگست 1976 عیسوی کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا اور وہیں سپرد خاک کیے گئے۔ چوبیس محرم الحرام سن 1354 ہجری قمری کو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر آغا محمد شاہ کا انتقال ہوا، جو آغا حشر کاشمیری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ سن 1296 ہجری قمری میں ہندوستان کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز ناظرے اور حفظ قرآن سے کیا، اور پھر بنارس کے معروف اساتذہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد شعر کہنے اور ڈرامے لکھنے شروع کیے، اور تھوڑے ہی عرصے میں ڈرامہ نگاری میں بہت زیادہ شہرت پائی۔ ان کے پہلے ڈرامے کا نام آفتاب محبت ہے۔ آغا حشر کا طرز تحریر بہت سادہ اور رواں ہے۔ ان کے ڈرامے طنز سے خالی نہیں ہیں۔ انہوں نے زندگی کے مسائل اور حقائق کو اپنے ڈراموں میں پیش کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم مشرق وسطی میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور فلسطین کی محدود خود مختار انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے برسوں کے منقطع روابط کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات اور گفتگو کی۔ ہنیہ اور محمود عباس کے درمیان ملاقات الجزائر میں ہوئی۔ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون نے فرانس سے الجزائر کی آزادی کی 60ویں سالگرہ کے جشن کی تقریب کے ضمن میں کہ جو فلسطینی وفود کی شرکت کے ساتھ منعقد ہوئی۔ فلسطین کی محدود خود مختار انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس اور تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات اور گفتگو کی۔ الجزائر کے ٹیلی ویژن نے اس ملاقات کی تصاویر نشر کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں رہنماؤں کے چند برسوں کے منقطع تعلقات کی خبر دیتے ہوئے ان رہنماؤں کی ملاقات اور باہمی گفتگو کے حوالے سے خبریں نشر کیں۔ تحریک حماس نے بھی اپنی ویب سائٹ میں ایک مختصر بیانیہ جاری کرتے ہوئے اس ملاقات کو ایک دوستانہ اور برادرانہ ملاقات قرار دیا۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس سے ہونے والی ملاقات کو فلسطینی مجاہدین کے مستقبل کا ایک نیا مرحلہ قرار دیا ہے اور کہا کہ فلسطینیوں میں اس ملاقات سے کافی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین صرف استقامت سے ہی آزاد ہو سکتا ہے اور اس استقامت کو قومی سطح پر عام کیے جانے کی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ الجزائر کے صدر کی دعوت کو مثبت سمجھتے ہیں جو فلسطینیوں میں قومی اتحاد کے خواہاں ہیں۔ فلسطینی تحریکوں حماس اور فتح میں خاصے اختلافات رہے ہیں جو اب خاص طور سے مصر کی کوششوں سے کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں ان میں یکجہتی پیدا ہو رہی ہے۔ اس ملاقات میں الجزائر کی قومی اسمبلی کے اسپیکر صالح قوجیل نے مسئلہ فلسطین کو الجزائر کی قوم اور حکومت کے لیے ایک اہم مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ الجزائر کے لوگ فلسطینی قوم کے حق پر تاکید کرتے ہوئے بیت المقدس کی مرکزیت میں ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے خواہاں ہیں۔ قوجیل نے الجزائر کے فلسطین کے نصب و لین کی حمایت اور اس سرزمین کی عوام کی غیر مشروط مدد کرنے اور سامراج اور صہیونی آبادکاری کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے منظم کارروائی کے لیے فلسطین کے قومی اتحاد کو برقرار رکھنے کے عزم پر زور دیا۔ ہنیہ اور عباس کے درمیان تاریخی ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کے مغربی ایشیا کے دورے کے موقع پر اور مقبوضہ علاقوں میں نفتالی بینٹ کی کابینہ کے خاتمے کے چند روز بعد ہوئی تھی۔ 2006 کے پارلیمانی انتخابات میں تحریک حماس کی کامیابی کے بعد جو 74 نشستیں جیت کر پارلیمنٹ کی حکمران جماعت بنانے میں کامیاب رہی، محمود عباس کی قیادت میں تحریک فتح نے ابتدا میں انتخابی نتائج کو تسلیم کر لیا، لیکن امریکہ اور یورپ کی مخالفت کے بعد انتخابی نتائج کو یہ بہانہ بنا کر کہ حماس ایک دہشت گرد گروہ ہے، اس نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تحریک حماس نے ان واقعات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس کی حکومت غزہ کی پٹی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے گی، کیونکہ یہ حکومت عوام کے عزم اور بیلٹ بکس کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے۔ اسی سال حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان تعلقات میں تناؤ اور اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ محمود عباس کی اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کے صرف 2 دن بعد ہی فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ نے صہیونی حکومت کے وزیر جنگ سے ملاقات کی اور اس حکومت کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اسرائیلی وزیر جنگ نے رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں جو بائیڈن کے خطے کے دورے سے چند روز قبل منعقد ہوئی، عباس نے سیاسی افق پیدا کرنے اور دستخط شدہ معاہدوں کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کو روکنے پر زور دیا جو کشیدگی کی صورتحال کا باعث بنتے ہیں۔ علاوہ ازیں جمعے کے روز محمود عباس نے گزشتہ 5 سالوں میں پہلی بار شہونی حکومت کے وزیراعظم کے ساتھ سیکیورٹی تعاون جاری رکھنے کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس حکومت کے وزیراعظم کے ساتھ محمود عباس کا آخری رابطہ 2017 کا ہے، جو بنیامین نیتن یاہو اور محمود عباس کے درمیان ہوا تھا۔ محمود عباس کے ان اقدامات پر فلسطینی گروہوں کا احتجاج سامنے آیا ہے۔ حماس اور اسلامی جہاد سمیت فلسطینی گروہ ہمیشہ رام اللہ اور صہیونی حکومت کے درمیان موجودہ سیکیورٹی ہم آہنگی پر احتجاج کرتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ صہیونی حکومت سے ان کا رابطہ ختم ہو۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم کے ترجمان طارق سلمہ نے جمعے کے روز مغربی کنارے میں مزاحمتی قوتوں کے خلاف صہیونی غاصبوں کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی اور اس کے سیکیورٹی اور عسکری اداروں کے تعاون کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی رابطوں اور ملاقاتیں ایک دوسرے کے مفادات کو پورا کرتی ہیں۔ دشمن اور اس کے منصوبے فلسطینی قوم کے خلاف روزانہ کی جارحیت کے لیے دشمن کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے مزید کہا کہ دشمن کے ساتھ تعلقات کا جاری رکھنا، جو فلسطین کی قومی سطح پر ایک ممنوع اور مجرمانہ اقدام سمجھا جاتا ہے، باہمی اتحاد کی بحالی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور فلسطینی قوم اور امت اسلامیہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس قسم کے سازشی منصوبوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے صہیونی قبضے کے ساتھ فلسطینی اتھارٹی کے سیکیورٹی تعاون کے باوجود دریا اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمت اور جد و جہد کے جاری رہنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مغربی کنارے میں فلسطینی اسلامی جہاد کی بہادر بٹالینز کی طاقت پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آبادکاروں کے منصوبے اور قابضین کی جارحیت کے خلاف جد و جہد اور مقابلہ جاری رہے گا، اور یہ ہمارا پختہ یقین ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ جمہوری اسلامی، ویانا میں ایٹمی معاہدے کے 35 صفحے کے مسودے کی کچھ تفصیلات کا انکشاف۔ الشرق الاوسط، متحدہ عرب امارات اپنے سفیر کو دوبارہ ایران بھیج رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز، صومالیہ میں ہوٹل پر حملہ ختم، 21 کی موت۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ سیاست روز، جھوٹی خبروں کا مکروہ کھیل۔ مغربی ملک جے سی پی او اے کے معاملے میں مفاہمت کی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں، تاکہ ایران کے بازار کو ایٹمی مذاکرات کے نتائج سے وابستہ کر کے ایران پر دباؤ ڈال سکیں۔ گزشتہ 10 دنوں سے مذاکرات کے مخالفین بھی پوری طرح سے سرگرم عمل ہو چکے ہیں، تاکہ جہاں تک ممکن ہو رائے عامہ کو متاثر کر سکیں۔ ویانا میں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے کئی پہلوؤں سے پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال سلمان رشدی پر حملے کے سلسلے میں برطانیہ کے گارڈین اخبار کی رپورٹ ہے، جس میں ایران کے خلاف بے بنیاد دعوے کیے گئے ہیں۔ جس طرح سے مغربی ملک ہر طرف سے دباؤ ڈال رہے ہیں اس کے پیش نظر ایرانی ٹیم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف قومی مفادات کو مد نظر رکھے اور آگے بڑھے، جیسا کہ اب تک اس نے یہی کیا ہے۔ القدس العربی، مصر میں عرب سربراہوں کا پانچ فریقی اجلاس۔ مصر میں پیر کے روز عرب سربراہی اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کی میزبانی مصری صدر عبد الفتاح السیسی کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے سربراہ شیخ محمد بن زائد، اردن کے بادشاہ ملک عبداللہ ثانی، بحرین کے بادشاہ ملک حمد ابن عیسیٰ آل خلیفہ اور عراقی وزیراعظم مصطفیٰ القاظمی شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اردن میں اس طرح کا عرب سربراہی اجلاس ہوا تھا جس میں بحرین شامل نہیں ہوا تھا، تاہم اس بار بحرین بھی شامل ہے۔ اس اجلاس کا مقصد باہمی تجارتی تعاون میں اضافہ بتایا گیا ہے۔ یہ اجلاس مصر کے شمال مغربی شہر العلمین میں منعقد ہو رہا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، عمران خان کی ممکنہ گرفتاری، زرداری مخالف فضل الرحمان واضح موقف اپنانے سے گریزاں، بڑا دعویٰ۔ روزنامہ جسارت، انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت عمران خان پر مقدمہ درج۔ دی ہندو، مہا پنچایت میں شرکت کے لیے سینکڑوں کسان دہلی پہنچے، اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، میری نااہلی قوم کا نقصان، گرفتاری سے فرق نہیں پڑے گا، عمران خان۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے جیل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کرنا ہے کرو، میں ساری قوم کو اکٹھا کروں گا۔ مجھے نااہل قرار دے کر آپ اپنی قوم کو نقصان پہنچائیں گے۔ کیا میں نے ملک کا پیسہ چوری کیا یا فیکٹریاں بنائی کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ قوم حقیقی طور پر آزاد ہو جائے۔ قوم کو حقیقی آزادی دلانے تک سڑکوں پر رہوں گا۔ عوام فیصلہ کرے نقصان پہنچانے والا کون ہے۔ جب 25 مئی کو ہم پر تشدد کیا گیا تو پولیس کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ پیچھے سے حکم تھا، یعنی نیوٹرلز کا دباؤ تھا کہ ان کو پھینٹا لگاؤ۔ چیف الیکشن کمشنر پر فیصلہ ہمارے خلاف دے رہا ہے، اندر سے پیغام آتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں کر رہا، پیچھے سے پریشر ہے بوٹ کا۔ شہباز گل تشدد معاملے پر بھی ہمیں بتایا گیا کہ پیچھے سے ہوا ہے، جو بھی اس ملک میں غلط ہوتا ہے آپ کا نام لگ جاتا ہے۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون کس کو بدنام کر رہا ہے؟ میرے گھر کوئی ملنے آتا ہے تو اس کو ایجنسیوں کا فون آتا ہے کہ آپ کیوں ملنے گئے تھے، کہ آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں ہیں۔ میں آج سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کیا منصوبہ بن رہا ہے۔ روزنامہ سیاست، وزیراعظم مودی کو کسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، سیتا پال ملک۔ میگھالیہ کے گورنر سیتا پال ملک نے کسانوں کے مسئلے پر ایک بار پھر مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس موضوع پر خاموش رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ خاموش رہنے پر انہیں صدر بنا دیا جائے گا۔ کسان مزدور سمیلن میں شرکت کے لیے وہ یو پی میں باغپت کے چندی نگر تھانہ علاقے کے گھٹورا گاؤں پہنچے۔ ملک نے وزیراعظم نریندر مودی پر کسانوں کے تئیں حساس نہ ہونے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ خاموش رہو، اگر تم خاموش رہے تو صدر بن جاؤ گے۔ ملک نے مرکزی حکومت پر ایم ایس پی کے قانون کے بارے میں ایمانداری کا مظاہرہ نہ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کو کسانوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہوں نے حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کسان جو پیداوار کرتے ہیں اس کی قیمت کم کر رہے ہیں، اور جو خریدتے ہیں اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت کسان کی آمدنی کو دگنا کہاں سے کرے گی؟ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، تیل کی غیر معمولی پیداوار اور برآمدات، موجودہ حکومت کا اہم کارنامہ۔ فارس نیوز ایجنسی، لبنان کی سرحد پر صہیونی فوج میں ہائی الرٹ۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی اور دنیاوی و اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ مسجد کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران نے 2003 عیسوی میں تہران میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے 30ویں اجلاس میں مساجد کی مرکزی حیثیت اور مسلمانوں کے اتحاد اور ہمدردی میں ان مقدس مقامات کے کردار کی اہمیت کے پیش نظر تجویز پیش کی تھی کہ ایک دن کو مسجد کا عالمی دن قرار دیا جائے۔ اس طرح اجلاس کے شرکاء نے اس بات کی منظوری دی کہ ہر سال 21 اگست جو کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے کی برسی کا دن ہے، کو عالمی یوم مسجد کا نام دیا جائے گا۔ اس قرارداد کے ذریعے اسلامی ممالک سے کہا گیا کہ وہ اس دن کو منانے کے لیے مساجد کے کردار کا احترام کریں اور ان کی حفاظت مقدس توحیدی مقامات کے طور پر کریں۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو مسجد اقصی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور انبیاء اور اولیاء الہی سے مختص ہے، کو ایک صہیونی نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی تاریخی اور مذہبی یادگاروں کو مٹانے کے لیے ایک دشمنانہ کاروائی کرتے ہوئے آگ لگا دی۔ اس کے بعد صہیونیوں نے اس مقدس مقام کی مکمل تباہی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس پر حملے اور اس کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسجد الاقصی کو آگ لگانے کے صہیونیوں کے اقدام پر دنیا بھر کے مسلمانوں اور علماء کرام نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے میں صہیونی حکومت کے جرم کے بارے میں فرمایا، مسجد الاقصی کو نظر آتش کرنے کا واقعہ عالمی سامراج کی تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے تشخص کو مٹانے کی کاروائی کا حصہ ہے، اسی وجہ سے اسے مسلمانوں کے ذہنوں میں زندہ رہنا چاہیے۔ اسلامی اور غیر اسلامی ہر شہر اور ملک میں مسجد اسلام کی سب سے اہم علامت ہے۔ ہر روز مسلمان اپنی اعلیٰ ترین عبادت نماز ادا کرنے کے لیے مساجد کا رخ کرتے ہیں، اور ان مقدس مقامات پر ایک مربوط اور ہم آہنگ منسجم انداز میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں، اور مساجد سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح مسجدیں بھی اہل آسمان کے لیے چمکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے مساجد کی تعمیر اور ان میں حاضری کو ایک خاص اہمیت اور مقام دیا ہے۔ مساجد کی اہمیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک کسی بھی تاریخی دور میں مسجد کو عبادت کے لیے مقدس مقام ہی نہیں سمجھا گیا، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی دین کے پیغام کی ترویج اور ترسیل کا سب سے اہم ذریعہ رہا ہے، اور اپنی خاص اہمیت کے باعث اس نے مذہبی اقدار کی ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اگرچہ مساجد کو عام طور پر پہلی نظر میں مقدس مقامات اور عبادت گاہوں اور مذہبی مراسم کی جگہ کے طور پر ہی جانا جاتا ہے، لیکن پوری تاریخ میں اس کے اہم تعلیمی اور ثقافتی افعال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، صدر اسلام سے ہی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ مسجد کا مسلمانوں کی کامیابیوں اور اسلام کے پھیلاؤ میں نہایت اہم کردار ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجد پر ائمہ اطہار علیہ السلام کی خاص توجہ تھی، انہوں نے مسجد کے ذریعے سے ہی لوگوں کو اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جلب کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے مسجد کو اسلام کے بنیادی اور اہم ترین مراکز کے طور پر مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے اور اسلامی تہذیب اور تمدن کی تشکیل کے لیے نہایت اہم درجہ دیا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم ترین کام جو کیا وہ مسجد کی بنیاد تھی۔ ایک ایسی مسجد جو بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ تقدس اور شان و وقار کے اعتبار سے مسجد الحرام کے بعد پہلی مسجد ہے۔ جب مسجد تیار ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک معنوی اور روحانی مکان ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ایک اہم درسگاہ بھی ثابت ہوئی۔ مسجد نبوی سے ہی اسلام نے اپنی جڑیں مضبوط کیں۔ اسی مسجد سے ہی کفر و شرک کے خلاف تبلیغ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر امت واحدہ کی شکل میں کفر اور شرک کے سامنے آنے کی ہمت بخشی۔ مسجد نبوی وہ مقام ہے جہاں پر عبادت الہی کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام پاتا تھا۔ البتہ ایک اہم نقطے کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے ایک قریبی مقام قبا میں 14 دن یا اس کے لگ بھگ قیام فرمایا اور اس دوران وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو اسلام میں باقاعدہ طور پر تعمیر کی گئی۔ سامعین، مسجد اور اس سے مسلمانوں کو ملنے والی شناخت کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای فرماتے ہیں، مسجد کے نام سے ایک تشخص پیدا کرنا پہلے قبا میں اور پھر مدینے میں مسجد کی تشکیل کے آغاز میں اسلام کے سب سے خوبصورت اور فکر انگیز اقدام میں سے ایک ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے مساجد کو اجتماع، صلاح و مشورے، استقامت، منصوبہ بندی اور اجتماعی اور ثقافتی حرکت کا مرکز قرار دیا اور انقلاب اور اسلامی نظام کے اصلی تکیہ گاہ کے عنوان سے عوام کے ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ موجودہ مسائل کے سامنے اپنی ذمہ داری کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ وسیع اور ثقافتی نگاہ سے استفادہ کرتے ہوئے معاشرے کی مجموعی حرکت کی تحلیل اور جائزہ لیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یوم مسجد کے تعین کے فلسفے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دن بنیادی طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کے انقلابی موقف و استقامت اور صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کو آگ لگائے جانے کے بعد اور امت مسلمہ کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کا مقابلہ کیے جانے کا ہدف اور مقصد سے او آئی سی میں منظور کیا گیا اور ہمیں چاہیے کہ اسی زاویے سے اس پر توجہ کریں۔ سامعین، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے مسجد کی تشکیل کو ذکر، نماز اور خداوند متعال پر توجہ کے محور سے عوامی رابطوں اور اجتماعات کے لیے اسلام کا ایک ابتکار قرار دیا اور فرمایا کہ تاریخ اسلام میں مسجد، صلاح و مشورے، تعاون اور اہم اجتماعی، سیاسی اور نظامی مسائل کے بارے میں فیصلوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔ آپ نے مسجد کو تمام تر نیک اعمال کا مرکز قرار دیا اور فرمایا کہ مسجد کو انسان سازی، دل و دنیا کی تعمیر، دشمن سے مقابلے، بصیرت میں اضافے اور اسلامی تہذیب و تمدن کے احیاء کا زمینہ فراہم کرنے والا مرکز ہونا چاہیے۔ سامعین، ہر سال مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں میں اضافے کے اعداد و شمار شائع کیے جاتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی عملی زندگی کا نمونہ اور ایک انسان ساز، کمال پسند، امن پسند اور انصاف پسند مذہب کے طور پر اسلام کی شاندار ثقافت کو فروغ دینے میں مساجد کا کردار مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک جاپانی نوجوان شنگیمون نے اپنی اسلام قبول کی کہانی اس طرح سنائی، جب میں نے موگن شہر کی مسجد میں قدم رکھا تو سب سے پہلے مجھے سکون محسوس ہوا کیونکہ جوتے اتارے جاتے ہیں۔ مسجد میں چلنے سے اندرونی سکون کا احساس ہوتا ہے اور مسجد کے ہر کونے میں سکون کا جذبہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں خدا کی رحمت اور مہربانی کے گہرے تصور نے مجھ پر بہت اچھا اثر مرتب کیا اور مجھے اس معنوی ماحول نے اندرونی طور پر ایک خوشگوار احساس دلایا اور مجھے اسلام سے قریب کر دیا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم توجہ مرکوز کرنا سیکھتے ہیں اور پریشانیوں کو دور کر کے امن و سلامتی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، اسلامی مسجد کو عبادت، تعلیم و تربیت، ثقافت اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے مرکزی مقام حاصل رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و منبع ہی مسجد تھی۔ جیسے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اسلامی تحریک اور دین مبین کی تبلیغ کے لیے مساجد کا ہی انتخاب کیا۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے دور میں عبادات، طاعات، درس و تدریس، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اہم ترین مرکز مساجد ہی تھی، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں ہی شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کفر و شرک یعنی یزیدیت کے خلاف قیام کا اعلان بھی مسجد الحرام سے ہی کیا، جیسے کہ امام علیہ السلام کے مشہور و معروف جملے تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں۔ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں اسلام کے پھیلاؤ میں مسجد کا کردار دوبالا ہو گیا، کیونکہ امامین ہمامین علیہ السلام نے مساجد کو ہی درس و تدریس اور مسلمانوں کی علمی، سیاسی، ثقافتی، اصلاحی اور اخلاقی تربیت کا منہج بنایا۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام کے مختلف ادیان اور مذاہب کے خلاف مناظروں کا سلسلہ بھی مساجد میں جاری رہتا تھا، اور جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا کی پیروی کرتے ہوئے اپنا ظہور کا اعلان مسجد سے ہی فرمائیں گے، اور امام زمان علیہ السلام کی حمایت میں منعقد ہونے والے تمام اجتماعات مساجد میں ہی ہوں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد کوفہ میں امام زمان علیہ السلام کی حمایت میں بہت بڑے اجتماعات ہوں گے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تمدن اور تہذیب کی جڑیں مساجد سے ہی مضبوط ہوئیں اور اب بھی دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے اہم ترین مراکز ہیں۔ سامعین، امام خمینی کا مساجد کے بارے میں تاکید کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی میں مساجد کا کتنا بڑا کردار ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مساجد کی بحالی کا خیال رکھنا کس قدر اہم ہے۔ امام خمینی کی نظر میں مساجد حق گوئی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بہترین منہج ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صدر اسلام میں کفار اور مشرکین کے ساتھ تمام جنگوں کی پلاننگ اور نقشہ کشی مساجد میں ہی ہوتی تھی۔ اسی طرح امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدر اسلام میں مساجد کو اسلامی تحریکوں کی مرکزیت حاصل رہی ہے۔ جب ہم ان کی مساجد کے بارے میں بیانات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مساجد ظلم و بربریت اور کفر و شرک کے خلاف آواز بلند کرنے کی بہترین مراکز ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا، مساجد کو خالی مت رکھیں، مساجد کو آباد کرنا شرعی فریضہ ہے۔ مساجد انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد بھی علماء اسلام کی توجہ کا مرکز رہی ہے، اسی مقدس مکان سے ہی آج تک اسلامی انقلاب کی جڑوں کی آبیاری کی جاتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے عالمی یوم مسجد کے موقع پر کہا ہے کہ موجودہ میڈیا کی سلطنت عوام میں مایوسی پیدا کرنا، لوگوں کو دین، انقلاب اور اسلام کے اقدار سے دور کرنا ہے۔ تاہم اس کے مقابلے میں قائد انقلاب اسلامی نے امید افزا پرچم بلند کر رکھا ہے اور مسجدیں بھی امید کے مراکز کی شکل میں قائد انقلاب اسلامی کے پیغام کی ترویج میں اہم رول کی حامل ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ۔ اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات تک کے لیے اجازت دیجیے، اور سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
گزشتہ دو ماہ کے دوران ایرانی تیل کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، رائٹرز۔ ایران پاکستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس، چار معاہدوں پر دستخط۔ روس کی اپنے سیف سسٹم میں شامل ہونے کے لیے تجارتی شریکوں کو پیشکش۔
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں۔ ایران کے نائب وزیر زراعت محمد مہدی برومندی نے کہا ہے کہ طے شدہ معاہدے کے تحت پہلی بار ایران کے رسدار پھل چین کو برآمد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات کا عمل گزشتہ برسوں کی مانند ہے، اور حکومت برآمدی توانائیوں کو بڑھانے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں چین کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا گیا ہے، اور پہلی بار ایران کے رسدار پھل چین کو برآمد کیے جائیں گے، اور پاکستان کو سیب کی برآمدات بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران 3 ارب ڈالر مالیت کے پھل مختلف ملکوں کو برآمد کر رہا ہے۔ بیجنگ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد کشاورز زادہ نے ایران کے شمالی صوبے مازندران کے گورنر سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت میں کہا ہے کہ مازندرانی تاجر اور ایکسپورٹرز چین کو پھلوں کی برآمدات کے لیے تیار رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران سے چین کو سالانہ 80,000 ٹن جھینگا برآمد کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ ایران کی تیل کی برآمدات میں گزشتہ مہینوں کے دوران اضافہ ہوا ہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
تیل کی خرید و فروخت پر نظر رکھنے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ایران نے جون اور جولائی کے مہینوں میں اپنے تیل کی برآمدات میں اضافہ کیا ہے، اور وہ رواں مہینے میں بھی اسے جاری رکھے گا۔ بین الاقوامی کمپنی ایس وی بی نے اندازہ لگایا ہے کہ ایران کے خام تیل کی برآمدات میں جولائی کے مہینے میں جون کی نسبت یومیہ 110,000 بیرل کا اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے جون کے مہینے میں یومیہ 7,90,000 بیرل آئل پروڈکٹس برآمد کی ہیں، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ برآمدات آئندہ 3 سے 4 مہینے میں تقریباً 10,00,000 بیرل یومیہ تک پہنچ جائیں گی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایٹمی معاہدہ ہونے کی صورت میں ایران کے تیل کی برآمدات بڑھ جائیں گی، اور چین کے علاوہ جنوبی کوریا اور یورپ جیسے پرانے خریداروں کو بھی تیل برآمد کیا جائے گا۔ بین الاقوامی امور کے ایک ماہر ایران اور امریکہ کے حالیہ عدمی مذاکرات میں یورپ کے سرگرم ہونے کی وجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سردیوں کا موسم قریب آ رہا ہے اور یورپ والے جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جاری رہنے سے نوبت لکڑیوں اور کوئلے کے استعمال تک پہنچ جائے گی۔ ان کی یہ کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے سے ایرانی تیل مارکیٹ میں آ جانے اور اس سے عالمی قیمتیں بھی کم ہو جائیں۔
ایران کے تجارتی ترقی کے ادارے میں افریقی شعبے کے انچارج سید محمد صادق کنات زادہ نے کہا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک ایران اور جنوبی افریقہ کے مابین فضائی روٹ کے معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک براعظم افریقہ میں 3 تجارتی مراکز قائم کیے جا چکے ہیں اور ہم نے رواں سال کے آخر تک ان کی تعداد 10 تک پہنچانے کا پروگرام بنایا ہے۔ انہوں نے ایران اور افریقہ ہاؤس کے پہلے اجلاس میں کہا کہ اس اجلاس کا مقصد ایران کے سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کا جائزہ لینا ہے اور سینیگال مغربی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے اور اس ملک کے ساتھ ایران کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے براعظم افریقہ کی 1.2 کروڑ کی آبادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رواں سال کی ابتدا سے لے کر اب تک افریقہ کے 400 سے زائد تجارتی وفود نے ایران کا دورہ کیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلقات کے فروغ کے ساتھ ساتھ افریقہ میں ایران کے تجارتی مراکز بھی فعال ہوں۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں ختم ہو گیا جس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے 4 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان کے وزیر تجارت نوید قمر نے اس کمیشن کے اجلاس میں کہا کہ آج دونوں ملکوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، اس لیے کہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں نے کامیابی کے ساتھ جامع مذاکرات انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے میڈیا، سیاحت، نقل و حمل اور توانائی کے شعبوں میں معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے وزیر رستم قاسمی نے بھی اس اجلاس میں کہا کہ اقتصادی، سرحدی مارکیٹوں، سیاحت، نقل و حمل اور توانائی کے شعبوں میں نئے معاہدے دو طرفہ تجارت کی سطح کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کی تجارت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے دورہ اسلام آباد کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر تجارت، مالی امور کے وزیر، وزیر ریلوے اور شپنگ کے وزیر سے ملاقات کی۔ روس اور ہندوستان کے مابین تجارت میں مستقبل میں تیزی آئے گی اور دونوں ملکوں کے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ آسٹریا کے ٹی وی اور ریڈیو کی نیوز ایجنسی نے اس بارے میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ روس اور ہندوستان اس اہم ہدف کو ایران کے راستے سے حاصل کریں گے اور ایران روس، ہندوستان اور مشرقی ایشیا کے درمیان تجارت کے رابطہ پل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں ہندوستانی حکومت نے ایران سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے بنیادی تنصیبات اور ڈھانچے کو ترقی دے اور روس اور ہندوستان کے درمیان تجارت کے لیے اس گزرگاہ کو تیار کرے۔ روس اور ہندوستان کے مابین شمال جنوب بین الاقوامی نقل و حمل کوریڈور 7,200 کلومیٹر طویل ہوگا اور یہ ممبئی کی بندرگاہ پر جا کر ختم ہوگا۔ روس کے علاوہ جمہوریہ آذربائیجان، آرمینیا اور جارجیا سمیت خطے کے دیگر ممالک بھی اس کوریڈور سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ امریکہ کے ایک بڑے بینک جے پی مورگن چیس کے چیئرمین جیمی ڈائمنڈ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی اقتصاد جمود سے زیادہ بدتر چیز کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے شیئر ہولڈرز کو امریکی اقتصادی ترقی منفی ہونے کے بارے میں خبردار کیا اور کہا کہ ممکن ہے کہ ایک سخت جمود سے بھی زیادہ بری چیز رونما ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ کالے بادل ہیں کہ جن میں شرح سود میں اضافہ، سخت مالی پالیسیوں پر عمل درآمد، تیل کی قیمت، یوکرین کی جنگ اور چین کے ساتھ کشیدگی شامل ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جیو پولیٹیکل کشیدگی، افراط زر کی شرح میں اضافہ، صارفین کی قوت خرید میں کمی اور یوکرین جنگ کی وجہ سے مستقبل میں عالمی اقتصاد پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ جون کے مہینے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک اقتصادی طوفان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روس نے سوئفٹ کے مقابلے میں ایک نیا انٹرا بینک سسٹم متعارف کرایا ہے، جس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔
روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ روس نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو پیشکش کی ہے کہ وہ سوئفٹ کے متبادل بینکنگ لین دین کے روسی سسٹم میں شامل ہو جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس ملکوں کی قومی کرنسیوں میں لین دین کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ہم شنگھائی تعاون کے رکن ملکوں کو پیشکش کرتے ہیں کہ وہ انٹرا بینک تعاون کے لیے روس کے بینکوں کے مابین رابطے کے مالی سسٹم میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کو اپنی مالی ادائیگی کے نظاموں کی توانائی کو بڑھانا اور قومی کرنسیوں کے استعمال سے دو طرفہ لین دین میں اضافہ کرنا چاہیے۔ روس کے اقتصادی ترقی کے وزیر کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت اس کے مثبت نتائج دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر روس اور چین کے مابین 25% تجارتی لین دین روبل اور یوان میں انجام پا رہا ہے۔ واضح رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس وقت 8 اصلی رکن ہیں، جن میں چین، روس، ہندوستان، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہیں، جبکہ افغانستان، بیلاروس، ایران، منگولیا، آرمینیا، جمہوریہ آذربائیجان، کمبوڈیا، نیپال، ترکیہ اور سری لنکا اس تنظیم کے تجارتی شریک شمار ہوتے ہیں۔ البتہ چند ماہ قبل اس تنظیم نے ایران کی مکمل رکنیت سے اتفاق کیا ہے۔
اوپیک کے نئے سیکرٹری جنرل حیثم الغیس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اوپیک پر افراط زر اور مہنگائی میں اضافے کا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ انہوں نے سی این بی سی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اوپیک تیل کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اوپیک سے بالاتر بھی ایسے عوامل موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اصلی سبب سرمایہ کاری کی کمی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے لوگوں اور پالیسی سازوں کو آگاہ ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح ہوتے ہی ہم راہ حل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور یہ راہ حل بہت واضح ہے: سرمایہ کاری، سرمایہ کاری، سرمایہ کاری۔ حیثم الغیث 3 سال کے لیے اوپیک تنظیم کے سیکرٹری جنرل بنے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ تجارتی خبریں اپنے اختتام کو پہنچی۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ Thank you.